میں لٹکا دیتے تھے سبع معلقہ کے نام سے مشہور. میں نے اس کی بھی تاریخ تحقیق کی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ واقعی حرم میں ایسی چیز لٹکاتے تھے. اس کو بھی ہم نے ذکر کیا قصہ فیل ہے اور کچھ ہے. پھر اس کے بعد احکام حرم شکار وغیرہ کے, شکار میں جن جانوروں کے بارے میں مارنے پر جو فدیہ دینا ہے, صحابہ اکرام کے فتاوے کو ہم نے اس میں جمع کیا. اس طرح کی چیزیں ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ کتاب بہت پسند کی گئی ہے لیکن عام طور پر وہ چھپی نہیں ہے. ایک صاحب نے اس کو چھاپا تھا اپنے شخصی طور پر, وہ کہتے ہیں کہ پھر اور کچھ اس کی تصدیق کر دو, مجھے موقع نہیں ملتا, وہ چھاپنا چاہتے ہیں. مکتبوں میں نہیں ملتی ہے. اس کے علاوہ اصول حدیث سے متعلق پانچ کتابیں ہیں, عربی ہی میں سب ہیں. اس کے لیے جی بازاروں میں وہ بھی بہت دن ہو گئے چھپے ہوئے, چوری کر کے لوگ چھاپ لیے ہیں. ابھی ایک کتاب ہے چار جلدوں میں جس کا نام ہے العلل المعرفۃ الرجال, یعنی العلل المعرفۃ الرجال, ایک خاص علم حدیث کا جو علم ہے کہ ضعیف احادیث میں ایسے اسباب کو ڈھونڈ کر کے جمع کیا ہے علماء نے کہ جس میں جس سے حدیث ضعیف ہوتی. ظاہری طور پر تو وہ صحیح ہے. مثلا بیٹے نے باپ سے روایت کی, کون کہہ سکتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے روایت کی ہے تو نہیں سنا ہوگا, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹا سفر پہ گیا ہو, باپ نے وہ روایت بیان کی ہو, نہ سنا ہو. تو وہاں قید کر کے کہا کہ نہیں, اس حدیث کو اگرچہ ہزاروں حدیث سنی, اس حدیث کو بذات بیٹے نے اپنے باپ سے نہیں سنی, کسی اور سے سنی ہوگی. تو وہ کوئی اور کیسا رہا ہے, اعتماد کا تھا یا جھوٹا تھا یا کیسا تھا, یہاں جب شبہ ہو گیا تو حدیث ضعیف ہو جاتی. اسی کو علل کہتے ہیں. علل کہتے ہیں کہ وہ ایسے غامض اور خفی چھپے ہوئے اسباب جن کی بنا پر احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزوں پر ایک کتاب ہے الحمدللہ چار جلد میں. غفر اللہ لک یا شیخ, غفر اللہ لنا جميعا ان شاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ سے گزارش ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں احادیث معلقہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ تو آپ خالص ایک علمی بات پوچھ رہے ہیں. بیان کیا اس کے کیا اسباب ہیں اور احادیث معلقہ کے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ جو شخص کسی عالم کی طرف اس کو بھیجا جائے تو چلا جائے, من وحیل الى ملی ان فلیحصل. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اتنا آپ کو ذوق ہے تو آپ تدریب الراوی جا کر کے دیکھ لیں جس میں وہ سبب کی امام بخاری رحمۃ اللہ نے خاص اپنے حدیث صحیح میں مسند طور پر داخل کرنے کے جو شروط رکھے ہیں ان شروط پر وہ حدیث اترتی نہیں تھی لیکن وہ صحیح تھی, ان کے نزدیک بھی صحیح تھی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنی صحیح احادیث ہمارے پاس ہیں سب کو ہم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے, چن کر کے اس میں جو اصحاب سے آئے ہیں جس میں شبہ نہیں ذرا سا, ان روایتوں کو میں نے ذکر کیا ہے. اور دوسرے اسباب بھی ہیں. ایک حنفی مولوی نے کہا ہے کہ مراسیل ابو داؤد شریف کی حدیث غیر مقلد حجت نہیں مانتے. مراسیل کا مطلب یہ ہے کہ تابعی ہیں جو جنہوں نے پیارے رسول سے ملاقات نہیں کیا. یہ کتاب ہے حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی المراسیل, جس میں شابی نے کہا قال رسول اللہ, محمد بن سیرین نے کہا قال رسول. وہ تابعی پیارے رسول کو نہیں دیکھا تو پھر کہاں سے کس سے لیا؟ اگر یہ ہوتا کہ وہ صحابہ کے شاگرد تو ہیں, کسی صحابی ہی سے لیا ہے انہوں نے, تب تو شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے, کیونکہ صحابہ کا نام جاننا ضروری نہیں. صحابہ کے دروازے چوکٹ پر پہنچ گئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. لیکن شبہ یہ ہے کہ وہ کسی اور اپنے ساتھی سے سنا ہو انہوں نے. اور یہاں تک کہ بعض روایتیں ملی جس میں ایک تابعی اپنے بعد چھ تابعین سے روایت کر کے وہ چھٹے تابعی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, وہ بھی وہاں صحابی نہیں بیان کر رہے ہیں. تو گویا مرسل کا معنی یہ ہوا کہ تابعی نے جو پیارے رسول سے دیکھا نہیں لیکن وہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے ڈائریکٹ کہا قال رسول اللہ یا ان رسول اللہ, یا پیارے رسول سے یہ روایت ہے. تو کس سے لیا انہوں نے؟ جب پیارے رسول سے سنا نہیں انہوں نے تو کس سے لیا؟ اگر صحابہ سے لینا متعین ہو جائے تب تو صحیح ہے, لیکن وہاں متعین نہیں. ہو سکتا ہے کسی اور آدمی سے لیا ہو جس میں خوارج بھی رہے اس زمانے میں, جس میں ایسے لوگ رہے ہیں شیعہ قسم کے جو جھوٹ بولے. حضرت عثمان کے قاتلین تھے, فتنے کا زمانہ آ گیا تھا. تو اگر وہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں مراسیل کو تو یہی بات صحیح ہے. اور عقلی بات بھی یہی ہے کہ بھائی معلوم نہیں کہ کس سے لیا تو شبہ آپ کا تو ہو گیا. جس طرح بیچ میں اگر آپ بیچ سند میں کہہ دیں کاٹ دیں اور جس سے روایت کیا جس نے اپنے استاد سے سنا ہی نہیں معلوم ہو جائے تو ضعیف ہو جاتی ہے اور سلسلہ منقطع ہو گیا. بیچ میں کون ہے, کیسا آدمی, جھوٹا ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, زانی ہے, تو جب اس صبح کی بنا پر آپ وہاں اس کو ضعیف کہتے ہیں تو پھر مراسیل کو بھی ضعیف کہیے. تو کسی بھی عالم کا کہنا, چاہے حنفی ہو شافی ہو یا کوئی بھی ہوں, مراسل ابو داؤد کی حدیث غیر مقلد حجت نہیں مانتی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ پورے طور پر عقلی بھی ہے اور یہی بات صحیح ہے، کیونکہ پیارے رسول نے کہا کہ جس چیز کی سند ہماری طرف نہ ملے صحیح طور پر اور آدمی میری طرف منسوخ کرے تو گویا اپنا ٹھکانا جہنم بنا لا، اس وجہ سے اس کا نہ ماننا ہی صحیح ہے. ایک طالب علم حدیث سے اس کو آپ پوچھیں گے تو یہی کہے گا. رہ گئی بات جو لوگ حدیث کو سیکھتے ہیں اس معنی میں کہ ہم حدیث کو اپنے مذہب کے تابع کریں، ان کو حدیث کی برکت ہرگز نہیں ملے گی. آپ کو قصہ میں بتاؤں، کراچی کا ایک پرچہ ہے جس میں جس سے یہ منقول ہے، میرے پاس اس کا فوٹو ہے، کہ بہت بڑے عالم ایک، انہوں نے ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اور ہاتھ میں سر رکھ کر کے اور رونا شروع کیا دہڑے مار کر کے. ان کے شاگرد داخل ہوئے، جناب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زندگی ضائع کر دی، زندگی ضائع کر دی. کہا جناب حضرت آپ نے ضائع کر دی تو ہم لوگوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کہا کیوں ضائع کی؟ کہا زندگی بھر ہم نے حدیث اس معنی میں پر... نہیں کہا کہ آپ زندگی بھر محدث شیخ الحدیث رہے ہیں، حدیث پڑھاتے رہے، حدیث کی شرح لکھی ہے آپ نے، اور آپ کی عمر کیسے ضائع ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کس لیے پڑھی اور حدیث کا کام اس معنی میں صرف کیا ہے کہ ہم اس کو توڑ مروڑ کر کے مذہب کے تابع کریں. یہ باقاعدہ دستاویز میرے پاس موجود ہے جو لے کے
کہ نہیں. اللہ